جہاں سے یہ معلوم کا فلائٹ آئے گی
یا اللہ معاف فرما دے. ہاں ضرورت بے ضرورت جلانا ٹھیک ہے، ہم نے تو ضرورت سے جلایا. اب یہ آپ کے بچے نے ڈنڈیاں توڑی ہیں، کیا کروں میں؟ مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے بھائی سے. عبداللہ سے میں پوچھوں گا، وہ بھی توڑتا ہے شاید. عبداللہ سے بھی پوچھوں گا، اور یہ بھی خاموش تھے اس وقت، معلوم نہیں کہ ان کو بھی یہ بھی توڑتے ہیں کیا. میں کروں کیا یہ بتاؤ، بھائی سے بہت شرم آ رہی ہے. پودے خراب ہو گئے، اور پودے بھی بزبان حال روتے ہوں گے کہ ہم کو توڑ ہے کوئی. اگر کوئی بچے کو ایسی پستیوں ایسے پکڑے تو کیسا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا. پودے کو بھی شاید تکلیف ہوتی ہے. وہ چپکے چپکے روتا ہوگا شاید، بول زبان تو اللہ نے دی نہیں اس کو. اللہ معاف فرمائے. اللہ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا قطعہ ہے. اس کا عنوان ہے دل کا مصرف حقیقی، یعنی دل کو کہاں لگانا چاہیے، دل کو کہاں خرچ کرنا چاہیے. دل کا مصرف حقیقی. ظالم ہے عدل کے دل ناخدا کسی پہ کر، ظالم ہے عدل کے کا جو بدنگاہی کا جو فتنہ ہے، بدنگاہی کا نامحرموں کے قریب رہنے کا اور دل میں ان کے تصور کا، یہ فتنہ ایمان لے ڈوبتا ہے، ایمان کو برباد کرنے والا ہے. کوئی شعبہ اس فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے الا ماشاءاللہ، جس کو اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہو. بے صبری اس کا ذریعہ سبب ہے، بے صبری. گناہ پر آدمی کو صبر نہیں آتا اور گناہ کر بیٹھتا ہے، غیر سے دل لگا بیٹھتا ہے. لاشعور میں یہ بات بسی ہے کہ ابھی تو مزہ اڑا لو، بعد میں دیکھیں گے، دیکھی جائے گی. اور اسی دھوکے میں انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور جو کام کے مواقع ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کام کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اعمال کی توفیق نہیں ہوتی اعمال صالحہ کی، اور غفلت میں زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے. الا ما رحم ربی، سوا اس کے جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، عقل اس کی سلامت ہو اور عقل میں اس کی نور ہو اور فہم میں اس کی نور ہو اور دل میں اس کے نور ہو. بدنگاہی سے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کا
موجب ہو جاتا ہے. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور اليه. اور آنکھ کے ساتھ دل بھی گرفتار ہو جاتا ہے, جیسے ہی آنکھ خراب ہوئی دل خراب ہوا. دل جو مرکز خدا ہے. ان عند المنكسرة قلوبهم, یہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمایا زمینوں میں آسمانوں میں کائنات کے کسی گوشے میں, مگر مومن کے دل میں میں سما جاتا ہوں. یہ دل جو اللہ کے لیے ہے, اللہ پر فدا ہونے کے لیے ہے, یہ گو اور موت کے مقامات پر فدا ہونے لگتا ہے بدنگاہی کی وجہ سے. بدنگاہی مقدمہ ہے, اور دل برباد ہونا اس کا انجام ہے, گناہوں میں پڑ جانا اس کا انجام ہے, اللہ سے دوری, اللہ سے غفلت اس کا انجام ہے, سیدھے راستے سے بھٹک جانا اس کا انجام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. یوں تو ہر گناہ میں خاصیت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دوری پیدا کرتا ہے, لیکن یہ گناہ ایسا ہے بدنگاہی کا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اور گناہوں سے اگر مومن کا قبلہ اللہ سے 15 درجہ انحراف ہو گیا, اور بڑا گناہ کیا 25 درجہ انحراف ہو گیا, اور زیادہ گناہ کیا 45 درجہ ہو گیا, لیکن یہ اکیلا ایک گناہ ایسا ہے بدنگاہی کا, نامحرموں کو اور بیریش لڑکوں کو دیکھنا, یا ان سے بے تکلفی کرنا, یا ان کے قریب رہنا, اور دل میں حرام مزہ لینا ان کے تصور سے, یہ اکیلا ایسا گناہ ہے کہ اس سے مومن کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 180 درجے پھر جاتا ہے, یعنی کہ پیٹھ اللہ کی طرف اور رخ ان گندی غلیظ لاشوں کی طرف. سڑنے والی جو جن کا انجام ایک دن قبر میں سڑ جانا ہے, گل جانا ہے, اور لاش کو کیڑے کھا جاتے ہیں, یہاں تک کہ پھر کیڑے کیڑوں کو کھانے لگتے ہیں, پھر آخر میں ایک کیڑا رہ جاتا ہے. جب سب کیڑے ایک دوسرے کو کھا کر فنا ہو جاتے ہیں تو آخر میں ایک کیڑا رہ جاتا ہے, وہ کیڑا بھی بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے. یہ انجام ہے ان لاشوں کا جن سے انسان اپنی حماقت میں دل لگا بیٹھتا ہے, اور اکثر دل لگاتا ہے لیکن ملنا نہ ملانا, دل کو مفت میں جلانا اور کلپانا اور تڑپانا. میرے پیارے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہت دفعہ وہ چیز نہ تو ملتی ہے, نہ ہی اس کے ملنے کے کوئی امکانات ہوتے ہیں, مگر انسان تصور ہی تصور میں اور گناہ کا مزہ لیتا رہتا ہے, اور کبھی انسان آواز سے بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. سریلی آواز سنی کانوں سے, دیکھا نہیں ہے, اس سے بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آواز بہت ہی خوبصورت سریلی ہوتی ہے, اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بہت ہی بری ہوتی ہے, قابل نفرت ہوتی ہے. تو یہ شیطان کے جال ہیں کہ شیطان انسان کو ایک آنہ حسن کو 16 آنہ کر کے دکھاتا ہے. اصل میں نفس پرستی اندر جو چھپی ہوئی ہوتی ہے, شیطانی جو خواہشات چھپی ہوئی ہوتی ہیں, وہ پھر چونکہ اس میں عقل نہیں ہوتی, سمجھ نہیں ہوتی, عقل میں نور نہیں ہوتا, اس لیے وہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے اور حرام مزے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کا حکم قرآن پاک میں بھی نازل فرمایا, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی, اور اسی طرح سے مومنات یعنی عورتوں کے لیے الگ سے نازل فرمایا. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تینوں طرح کی دوری اختیار کرنی چاہیے. اگر تینوں طرح کی دوری اختیار نہ کی, کسی شعبے میں کمی رہ گئی, مثلا نگاہ کی حفاظت میں کمی رہ گئی تو بھی, اور اگر دل کی حفاظت نہ کی تو بھی, اور اگر جسم کی حفاظت نہ کی تو بھی گرفتار ہو جاتا ہے اس عذاب میں. عذاب اس لیے کہا گیا ہے, اس کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ از شراب قہر چوں مستی دہی, نیست ہارا صورت ہستی دہی. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قہر کی شراب پلانا چاہتے ہیں تو اس کو صورتوں کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور میرے گھر والوں کو بھی اور سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اپنی نگاہوں کی کما حق ہو حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو میرے درد کی ترجمان نہیں وہ زبان عشق کی زبان نہیں. یعنی جس کو مجھ سے محبت ہے وہ ضرور اس مضمون کو بیان کرے گا, میرے اس درد کو بیان کرے گا. اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فواں, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فواں, چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے. در حقیقت اللہ کے سودے کی عظمت ہمارے دل میں ہے نہیں کہ کتنا بڑا سودا ہمارے سامنے ہے, کتنی بڑی آفر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے کہ تم اپنے نفس کو کچل دو تو ہم تمہیں مل جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری جانوں کو, عیب دار جانوں کو جنت بے عیب کے بدلے میں خرید لیا ہے. اتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمارا نفس جو عیب دار ہے, جو برا ہے, گندا ہے, غلیظ ہے, ہر وقت غلیظ کاموں کی طرف بلاتا ہے, اکساتا ہے, اس برے غلیظ نفس کو خدا تعالیٰ نے ایک بے عیب اور ہمیشہ کی نعمتوں اور دولتوں والی جگہ کے بدلے میں خریدا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, یہ ایک سبزی والا ہے, شام کا وقت ہو گیا اور ایک شخص آیا, اس نے دیکھا کہ سب ٹھیلے خالی ہو چکے ہیں مگر ایک شخص کے ٹھیلا بالکل بھی کم نہیں ہے, بھرا ہوا ہے اس میں مال. دیکھا تو اس کا مال گلا سڑا تھا, اس سے پوچھا کہ تیرا مال کیوں نہیں بکا؟ اس نے کہا کہ بھائی مال جو ہے وہ ایسا سڑا ہوا ہے, کون خریدے گا؟ تو اس کریم آدمی کو اس پر رحم آ گیا اور اس کے سڑے ہوئے سبزی کے ٹھیلے کو پورا اس نے خرید لیا, لاؤ ہمیں دے دو. یہ اللہ تعالیٰ کی سے بھی زیادہ کرم نوازی ہے کہ ہمارے برے اور عیب دار اور گندے اور غلیظ نفس کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب نعمت کے بدلے میں خریدنے کا اعلان فرما دیا. ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو, بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو اپنے کریم مالک پر فدا کر دیں. ایسے محبت والے اور ایسے دولت لٹانے والے, ایسے نوازنے والے جنہوں نے لوح محفوظ میں عرش اعظم کے اوپر یہ عبارت لکھائی ہوئی ہے سبقت رحمتی غضبی, کہ میری رحمت میری غضب سے سبقت لے گئی, بازی لے گئی. یعنی اللہ تعالیٰ غضب کے بھی مالک ہیں, غضب بھی نازل کر دیتے ہیں لیکن ان کی رحمت اس سے زیادہ بڑی ہوئی ہے, اور ان کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو, فساق کو, فجار کو, مومن تو مومن ہے، کافروں پر بھی چھائی ہوئی ہے، فساق پر بھی چھائی ہوئی ہے، ایک بزرگ سے کسی نے اشکال کیا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ شیطان نے اشکال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تو شیطان نے کہا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا کیونکہ ہر شے کے اندر میں بھی شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمت میری ہر شے پر ہے تو لہذا مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہے. اس کا جواب حکیم الامت تھانوی نے یہ لکھا ہے یا ان بزرگ نے یہ دیا کہ اس نے کہا کہ یہ رحمت تیرے اوپر نہیں ہے. کہا کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایسے کہ شیطان کو دوزخ میں جلنا ہوگا، لیکن جتنی تکلیف اس کو دی جائے گی دوزخ میں، جتنا عذاب دیا جائے گا، خدا تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ عذاب دینے کی قدرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کام سے عاجز نہیں. مثلا کسی کو 100 جوتے لگانا ہے تو اللہ کو قدرت ہے 200 بھی لگا سکتے ہیں، 300 بھی لگا سکتے ہیں. تو جس درجے کی بھی کبھی عذاب شیطان کو دوزخ میں ہوگا، اس سے بڑا عذاب دینے پر اللہ کو قدرت ہوگی، مگر وہ اتنا عذاب دیں گے جتنا چاہیں گے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی کہ اس کو جتنا عذاب دیا اس سے بڑھ کر بھی دے سکتے تھے، جتنا بھی عذاب دیا جائے گا اس سے بڑھ کر بھی دے سکتے تھے. تو یہ بھی یہ رحمت کا مطلب ہے. تو اللہ کی رحمت کافروں پہ بھی ہے، فساق پہ بھی ہے، فجار پہ بھی ہے. اس رحمت کے صدقے میں کافر روٹی کھا رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، مال دولت کما رہا ہے، آسائش آرائش اور نمائش اور عیاشی سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ رحمت عامہ ہے. اور مومن کے ساتھ رحمت خاصہ ہوتی ہے، جس کی برکت سے دنیا میں بھی اس کو رحمت سے پالیں گے، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ کی رحمت کا سایہ ملے گا، آرام سے رہے گا. تو بہترین موقع ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. شیطان اس کو بہت طویل دکھاتا ہے، بہت مشکل دکھاتا ہے، لیکن اگر ہم ہمت کر کے ان خیالات کو اور وسوسوں کو ایک طرف کر دیں اور اللہ اور رسول کے وعدوں پر ایمان لاتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ پر فدا کر دیں، یعنی کہ ایک گناہ بھی نہ کریں، نہ آنکھ سے، نہ دل سے، نہ جسم سے، اور نہ ہی زبان سے. مصیبت یہ ہے کہ آنکھ سے بھی ہم بچ جاتے ہیں، دل سے بھی بچ جاتے ہیں، لیکن زبان سے ہم مار کھا جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں. اور زبان جب چلتی ہے تو شیطان اچھل اچھل کے تالیاں بجاتا ہے، خوش ہوتا ہے، پالا مار لیا، ایسے نہیں تو ایسے گرا دیا، ایسے نہیں تو ایسے گرا دیا، ایسے نہیں تو ایسے گرا دیا. یہ زبان کا فتنہ، 20 فتنے ہیں زبان کے، 20 کہیں نہ کہیں مار ڈالتا ہے ظالم. تو اس کا علاج سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع 3 لفظوں میں نصیحت ہے، من سمتا نجا، من سمتا نجا. 3 الفاظ ہیں، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، گناہ سے بچ جائے گا، زبان کے فتنوں سے بچ جائے گا. اور جب بولنا ہو تو یہ سوچ لو کہ بات ضروری ہے یا بے ضروری، مفید ہے غیر مفید ہے، اللہ خوش ہوں گے یا اللہ ناراض ہوں گے. مفید ہے، ضروری ہے اور اللہ خوش ہوں گے تو بولو، اور غیر مفید ہے، بے ضرورت ہے اور اللہ ناخوش ہوں گے تو زبان بند رکھو. مشق کر لو اس کی، نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے۔ تو زبان کی بھی حفاظت اور نگاہ کی حفاظت سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، جس کی نگاہ محفوظ ہوگی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، جس کی نگاہ محفوظ نہ رہی اس کی شرمگاہ بھی بدکاری میں مبتلا ہو جائے گی۔ لہذا دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں، جو نگاہ کی حفاظت کرے اور زبان کی حفاظت کرے انشاءاللہ جنت ہے۔ باقی کوتاہیاں خطائیں بہت ہیں، استغفار و توبہ کرتے رہے، معافی کی امید رکھے، یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔
الحمدللہ کا روشنی بجلی آ گئی،
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نعمت ملے تو اللہ کا شکر، اور نقصان ہو، ضرر ہو، مصیبت ہو، تکلیف ہو، رنج ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون کہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی عجیب شان ہے، جب اس کو کوئی ضرر یا مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے، اس سے اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس سے اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ ہر حال میں مومن کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر صبر ہو اور شکر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لتعلمون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني المهلكات۔ رواه البخاري۔ ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی تمہارے نزدیک بہت معمولی اور حقیر ہیں، اور تم ان کو کرنے سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم ان کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کرتے تھے، یعنی گناہوں کی جو نحوست ہے اور اس کے جو خطرات ہیں اور اس کے جو ضرر ہیں، اس سے ہم اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، گناہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو ہلکی ہلکی باتیں ہوتی تھیں، وہ اس زمانے میں جو جس گناہ کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، اس زمانے میں وہ اس گناہ کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ پہلے دسترخوان اٹھوانا، پھر خود اٹھنا، یعنی کھانا اگر دسترخوان پر رکھا ہو، پہلے دسترخوان سے کھانے کو ہٹا دے، چاہے وہیں رکھا ہو کھانا ایک طرف کر دے اور دسترخوان کو تھوڑا سا موڑ دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر پورا کھانا بڑھوا دیا دسترخوان سے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر گنجائش نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یا مشکل ہے، یا کہیں ایسی جگہ مہمان ہے جہاں اس وقت فوراً ممکن نہیں ہے، میزبان اکیلا ہے، پورا دسترخوان اٹھانا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان سے تمام کھانا ایک طرف کو کر کے رکھ دے، دسترخوان کے اوپر سے ہٹا دے، اور پھر دسترخوان کو موڑ دے، اور پھر دسترخوان بڑھانے کی دعا پڑھ لے۔ وہ یہ ہے: الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفیم ولا مودعم ولا مستغنن عنہ ربنا۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو، اے ہمارے رب ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے۔ دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب کسی کو کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو اس طرح دعا دے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ ترجمہ، اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا۔ جو طریقہ دسترخوان کھانا کھانے کے بعد دسترخوان بڑھوانے کا ہے، اس کا عکس طریقہ کھانا بچھانے کا ہے، یعنی کہ جب کھانا کھا چکے تو پہلے کھانا اٹھوانا چاہیے پھر خود اٹھنا چاہیے، اور اسی طرح جب کھانا بچھا رہے ہوں تو پہلے خود دسترخوان بچھا کر بیٹھ جائے پھر کھانا اس پہ رکھا جائے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں، واقعہ نمبر 5، جب آپ منزل مقصود کو روانہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اتر کر یہاں نفل نماز پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ میں نماز پڑھی۔ پھر ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا، جبریل علیہ السلام نے کہا اتر کر نماز پڑھیے، آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی۔ پھر بیت اللحم پر گزر ہوا، وہاں بھی نماز پڑھوائی اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سینا ہے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔